السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گیل اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduwire.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ امریکہ افغان عمل کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ افغان ضلع کوہستان پر طالبان کا قبضہ، سیکیورٹی افواج پسپا، طالبان کا افغانستان میں کنٹرول کے سطح تک، بات کریں گے اپنے ماہرین سے۔ 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق، فوجی عدالتوں کی کارروائی کا جائزہ مختلف تحفظات کے تناظر میں۔ امریکہ اور شمالی کوریا اس وقت کہاں ہیں، توقعات اور امکانات، اور آخر میں ایک حساس موضوع پر بات کریں گے جو دنیا بھر کا عام مسئلہ ہے، یعنی ہراساں کرنا۔ پاکستان، یورپ اور امریکہ میں اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بتاتے چلیں، یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود، کابل سے ہمارا ساتھ دیں گے انیس الرحمان، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ۔ امریکہ اور پاکستان کے مابین بعض امور پر اختلافات اور کسی قدر تناؤ کے باوجود دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے آئے ہیں، اور غیر جانبدار حلقوں کے خیال میں خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ان کا باہمی تعاون اور ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری بھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بعد محکمہ دفاع کی طرف سے بھی ایسا بیان سامنے آیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات میں تناؤ میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب رواں سال کے آغاز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر امریکہ کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تو ہوا، لیکن حکومتی عہدیداروں نے کہا کہ اس کے باوجود امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اہم ہیں اور دو طرفہ رابطوں کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کام کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا پس منظر جس کے بارے میں ہم اپنے تقریباً ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان پروگراموں میں تفصیلی انداز میں ان سارے بیانات کا جائزہ لیا جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً پاکستان کی طرف سے یا پھر امریکہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان سے سنگین شاہ صاحب سے، اور پہلے ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، السلام علیکم اپنے تمام ماہرین کو اور سننے والوں کو ہم پہلے ہی کہہ چکے۔ شاہ صاحب، مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کے مطالبے کو دباؤ کے طور پر نہیں لینا چاہیے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی، اس سے اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ جب امریکہ پاکستان کو زیادہ کارروائی کی درخواست کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس دیتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں علاقے میں ہمارے ڈرونز کے کیمروں کی وجہ سے یا پھر ہمارے جو اور دیگر انٹیلیجنس کے ایسٹس ہیں ان سے ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں، اور ان اطلاعات کے مطابق ہم آپ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ کارروائی کریں۔ یہ ڈو مور اور ایک اندھے طریقے سے ڈو مور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ ریکویسٹ ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو یہ لوگ کبھی کبھی بھیجتے ہیں، اور اس کے مطابق پاکستان میں اکثر کارروائی کی بھی ہے، اور جن لوگوں کو پکڑنا ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ جیسے کہ قریبی دنوں میں امریکہ کی طرف سے اطلاعات آئیں پاکستان کو کہ ایک کینیڈین اور امریکی شہری جو ہیں جو اغوا ہوئے تھے وہ پاکستان کی سرحد میں ہوئے، پاکستان نے ان کے مطابق کارروائی کی۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹس آتی ہیں امریکہ کی طرف سے وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی، اتنی پریسائز نہیں ہوتی، اتنی کلیئر نہیں ہوتی۔ وہ جب رپورٹ پاکستان کی حکام کی طرف پہنچتی ہے وہ یہاں سے اپنے فیڈ بیک ان کو دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کارروائی کی اور یہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ آپ نے کہا۔ اس جگہ پہ کبھی کبھی امریکہ یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان چند گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس حد تک امریکہ کی انٹیلیجنس بیسڈ اطلاعات صحیح ہیں، کس حد تک پاکستان کی جو انکوائری ہوتی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کس حد تک پاکستان کارروائی کرنے سے گریز کرتا ہے تاکہ مقامی حالات خراب نہ ہوں، مقامی قبائل نہ اٹھ کھڑے ہوں، سیاسی بیلنس برقرار رکھا جائے، ان جگہ پہ آ کر
اختلاف رائے ہو سکتا ہے،
ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے پھر خلا پیدا ہوتا ہے اور اس میں اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بہت لانگ ٹرم خطرات رہے ہیں، انڈیا کی پریزنس کی افغانستان میں، جہاں انڈیا کے بیسیوں ایمبیسیز ہیں افغانستان میں اور جن کا سارے پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ پہ ان کے ایمبیسیز پہ ایک جال بچھا ہوا ہے, اور ایک مستند انڈیا کی طرف سے جو کارروائی ہو رہی ہے.
جی یعنی پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کو اپنے تحفظات کے حوالے سے آگاہ تو کرتے ہی آتے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مؤثر حکمت عملی سے اس علاقے میں قیام امن کے سلسلے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے.
یہ تو جی ایک آن گوئنگ چیز چل رہی ہوتی ہے. پاکستان ظاہر ہے اس کا ایک اہم کردار ہے علاقے میں افغانستان کے حوالے سے. اب یہ کہ وہ زیادہ کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے یہ تو الگ رہی. اہم اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی پالیسی جو ہے افغانستان کے بارے میں اس میں کافی بھام ہے, چیزیں چل نہیں رہی صحیح. اشرف غنی صاحب کی حکومت تقریباً مفلوج ہو چکی ہے, اور یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگلے الیکشن وغیرہ کی طرف جیسے بڑھتی ہے بات تو وہاں کیا نئی سیاسی حکمت عملی ہوگی. طالبان سے بات کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, رابطے بھی ہو رہے ہیں, طالبان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کافی پیچیدہ معاملہ ہے, اور پاکستان کا ڈو مور یا زیادہ کرے یا نہ کرے وہ ایک انکریزنگلی سائڈ ایشو ہوتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ عام ہے اپنی جگہ, لیکن اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پچھلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس میں کوئی نئی بات ہوئی ہے. توجہ ابھی اچھی بات ہے ہٹی ہوئی ہے ڈو مور کے مسئلے سے امریکہ کی, کیونکہ اور مسئلے شام کے اور یمن کے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب دوبارہ یہ فرنٹ برنر پہ آ جائے گی بات تو پھر وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہلے ختم ہوئی تھی. امریکہ کی طرف سے ذرا دباؤ کہ پاکستان ذرا زیادہ کرے, اور پاکستان کی طرف سے کہ جناب آپ اپنی پالیسی کو ذرا صاف صاف کریں تاکہ سمجھ جائے کہ کس طرف چلنا.
اچھا انیس الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب, حال ہی میں پاک افغان اعلیٰ سطح کے رابطوں کے تناظر میں کیا یہ توقع اب کی جا سکتی ہے کہ بالآخر دونوں ملک اعتماد کو بحال کرتے ہوئے قیام امن کے لیے مل کر کوششیں کر سکتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے, اس سے پہلے جو ہے باجوہ صاحب, اور اس سے پہلے جو یہ وزارت خارجہ کے جو کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ جنوب جی صاحبہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ چیز جاری نہیں رکھیں گے تو اس وقت ہم بحالی کی طرف نہیں جا سکتے. تو جتنا آنا جانا ہوگا اب افغانستان اور پاکستان کے آفیشلز کا, اتنا ہی جو ہماری جو مشکلات ہے, جو پرابلمز ہے, وہ ٹیبلز پہ آئیں گے اور اس پہ بات چیت ہوں گی. میں جو ہے ایک بات ضرور کہوں گا, مجھے پتہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر محمود صاحب کیوں بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت مفلوج ہو چکی ہے, اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. یہ تو الیکشن کے لیے آج جو اشرف غنی کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں اور پڑھ لیں, تو اس میں اتنی آپ کو وضاحت ملے گی کہ بالکل الیکشن کے لیے ایک سازگار ماحول بنا ہوا ہے. لوگ جا رہے ہیں اور جو اپنے نام لکھوا رہے ہیں الیکشن کے لیے. میں نے خود جو ہے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے, میں نے اپنی فیملی, اور یہاں پہ جتنا علاقہ میں دیکھ رہا ہوں, اور میں جو ننگرہار اور کنڑ اور یہ جو خوص وغیرہ علاقے ہیں جو جہاں پہ میں جاتا رہتا ہوں, وہاں پہ لوگ جو جا رہے ہیں اور رجسٹریشن کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ الیکشن بھی ہوگا. کوئی افغانستان کی حکومت مفلوج نہیں ہو رہی, ہم اچھی طریقے سے جو ہے یہ ہینڈل کر رہے ہیں. باقی جو پولیٹیکل سچویشن ہے افغانستان کے اندر, اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. آپ پاکستان کے اندر آپ نہیں دیکھ رہی ہیں, وزیر اعظم کو جو ہے ہٹایا گیا ہے, خواجہ آصف جو ہے اس کو ہٹایا گیا ہے, تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اندرونی ممالک کی جو سیاست ہوتی ہے اندر کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے مل کر اپنی ساری مشکلات جو ہیں وہ ٹیبلز پہ رکھ کے, اس پہ بات کر کے ہم ایک اچھی منزل کی طرف جا سکتے ہیں. ایک چیز کا میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 11 مئی کو جو ہے جکارتا میں علماء کا کانفرنس ہو رہا ہے,
لیکن اس میں طالبان نے منع کیا ہے کہ اس میں شرکت نہ کی جائے.
افغانستان کی امن کی بات ہوگی, افغانستان کے حوالے سے بات ہوگی, پاکستان جکارتا کے علماء اور جو ہے افغانستان کے علماء اسی بات بھی ہوگی کہ ہم اپنی ریجن میں ٹیررزم کو کیسے ہینڈل کریں, اس کو کیسے ختم کریں, جو سوچ موجود ہے, جو فکر موجود ہے, اس کو ہم اپنی سرزمین سے کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے افغانستان اور پاکستان ہی کے لوگ ہیں کہ ٹیررزم سے سفر ہو رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومت اور لوگ مل کر جو ہے اس چیز کو
آگے لے جا سکتے ہیں,
کر دینا چاہیے.
اچھا یہیں سے بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں کہ ایک طرف تو قیام امن کی کوششوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, دوسری جانب افغانستان میں طالبان کے حملوں کاروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. افغان طالبان عسکریت پسندوں نے پولیس کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد, جس میں کابل پولیس کے 5 اہلکار اور عسکریت پسند ہلاک ہوئے, ملک کے شمالی حصے میں واقع کوہستان ضلع پر قبضہ کر لیا. شمال مشرقی زون کی افغان اسپیشل فورس کے ترجمان جاوید سلیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدخشاں صوبے کا ضلع کوہستان کل شام دشمنوں کے کنٹرول میں چلا گیا اور وہاں سے انہیں پسپا ہونا پڑا. اور ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ضلعی مرکز سے باہر موجود افغان فورسز جوابی حملہ کرنے اور قبضہ واپس کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں. سنگین شاہ صاحب, طالبان کی طرف سے اس نوعیت کی کارروائی اور حملوں کے تناظر میں قیام امن کی کوششوں کو کتنا دھچکا لگا ہے؟ خاص طور پر جب ملیشیا میں جو ہونے والی کانفرنس کا ذکر کیا, اس میں بھی طالبان کی طرف سے رپورٹوں کے مطابق کہا گیا ہے کہ علماء شرکت نہ کریں افغانستان سے.
جہاں تک دو مختلف ہیں, ایک تو آپ نے ڈپلومیٹک کاروائیوں کی ذکر کیا, دوسرے آپ نے طالبان کی ملٹری کاروائیوں کا ذکر کیا. جہاں تک ملٹری کاروائیوں کا تعلق ہے, کوئی بھی متحرک گروپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی میدان میں دکھائے, اپنی کارگر ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور وقتاً بوقتاً فتوحات حاصل کرتا رہے, تاکہ جب نیگوشیشن ٹیبل پر بات آئے یا جو آن گوئنگ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں اس کا پلہ بھاری نظر آئے, اور پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زیادہ ڈیمانڈز پیش کر سکے اور اس کی ڈیمانڈز کو ترجیح دی جائے, کیونکہ اس کا پلہ میدان جنگ میں بھاری ہوتا ہے. جب دوسری جنگ عظیم میں جنگ عظیم بند ہونے کا معاہدہ ہو گیا تھا اور 12 بجے کے قریب جنگ بندی ہونے والی تھی, 11:30 پر اور 11:45 پر مختلف جنرل جو تھے ایک دوسرے کے علاقوں کے اوپر بھرپور حملے کر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ جگہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, تاکہ پھر ان کو بعد میں نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر ان کے پاس ترک کے پتے ہوں اور وہ نیگوشیشن اپنی مطلب ہی کروا سکے. تو جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے, نیگوشیشن بھی جاری رہتی ہیں, اور نیگوشیشن میں اپنا پلہ بھاری کرنے کے لیے متحرب گروپ ایک دوسرے کو اپنی فعالیت کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. جہاں تک کوہستان میں ایک ضلع کے اوپر قبضہ کرنے کا تعلق ہے, طالبان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ سول وار میں نہ جائیں بلکہ انسرجنٹ ہی رہیں, وہ ایک علاقے کو مکمل 100% اپنے کنٹرول میں نہ لیں اور ایک دار الخلافہ بنا کے ایک ملک کے ایک خطے میں قبضہ نہ کریں, کیونکہ پھر ان کو پتہ ہے کہ وہ اس میٹرک جنگ سے زیادہ سیمیٹرک جنگ کی طرف آ جاتے ہیں, جہاں کے اوپر ان کے اوپر پھر گولہ باری ہو سکتی ہے اور ایک اوپن جنگ ہو سکتی ہے جس سے ان کو خطہ گنوانا پڑے گا دوبارہ, اور اس سے پھر ان کی بدنامی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کی ملٹری پاور اتنی نہیں ہے.
اچھا.
وہ وقتاً فوقتاً مختلف اضلاع کو پکڑیں گے. قندوز کو انہوں نے کئی سال پہلے پکڑا تھا, وہ کافی دھچکا لگا تھا. کوہستان ہو گیا, مختلف شہروں کو وقتاً فوقتاً پکڑتے رہیں گے. جب وہ دوسری طرف سے ان کے اوپر اپوزیشن آتی ہے, وہ پھر اپنا قبضہ چھوڑ دیں گے, مگر اس سے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو بھی یہ بتا سکیں کہ ہم موجود ہیں, ہم
اور ان کا اثر و رسوخ
قبضہ لے سکتے ہیں,
اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی بات کی جاتی ہے تاکہ مذاکرات کی میز پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. انیس صاحب, پہلے آپ سے بات کرتے ہیں پھر ڈاکٹر طیب سے میں سوال کروں گی. طالبان کی جانب سے کوہستان پر قبضہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب چند روز پہلے افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی پولیس ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 407 افغان ضلعوں میں سے 59 پر طالبان کا کنٹرول ہے, جبکہ 119 اضلاع میں طالبان اور حکومتی فوجوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حکومت کا کنٹرول صرف 229 اضلاع تک محدود ہے. اگر صورتحال واقعتاً ایسی ہے اور افغان طالبان کو کچھ ہمسایہ بیرونی ملکوں کی شہ بھی حاصل ہے, تو پھر قیام امن کے لیے پاکستان, افغانستان اور امریکہ کی کوششوں کی کامیابی کے بارے میں تجزیہ کار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انیس صاحب,
کہ یہ طالبان کی جو ہے اپنی موجودگی صرف ظاہر کر رہی ہیں. اگر طالبان ایک ضلع کو پکڑتے ہیں لیکن وہ کنٹرول اس میں نہیں رکھ سکتے, 24 گھنٹے تک یا 48 گھنٹے تک ان کے پاس ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ ان میں یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ ایک جو ہے 48 گھنٹے سے زیادہ رہے ہیں, صرف اپنے پریزنس جو ہے وہ شو کرتے ہیں. آپ نے سنگیت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قندوز کو انہوں نے پکڑا تھا, لیکن واپس جو ہے 48 گھنٹوں میں جو ہے واپس افغان سیکیورٹی فورسز نے پکڑا. جہاں تک یہ جو آپ نے جو فگر بتائیں 129 اور اس طرح 69 کا طالبان کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ اضلاع جو ہے طالبان کے بالکل کنٹرول میں ہے, ان کے پاس ہے. لیکن جو اگلی فگر ہے کہ 129 ڈسٹرکٹ میں جو ہے افغانستان اور طالبان کی جو ہے وہ لڑائی جاری ہے, بالکل ایسے میں سے اختلاف کروں گا. لیکن ننگرہار میں آپ دیکھیں یا جو ہے آپ کنڑ میں دیکھیں, بہت کم جگہوں پر جو ہے ان لوگوں کا یا کنٹرول ہے یا جو ہے موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی پالیسی بہت واضح ہے طالبان کے لیے. میں خود میں جو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک سابق طالبان کے کمانڈر تھے جو اب کابل میں ایک پولیٹیکل اس میں حصہ لیا ہوا ہے میدان میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی جو فارمولا بنا کے طالبان کو دیا تھا, تو اس کو چاہیے طالبان کو کہ وہ آئے اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع کر لیں. 3-4 مہینے جو ہے افغان گورنمنٹ نے جو ہے وہ انتظار کیا, لیکن آخر میں یہی ہوا کہ طالبان نے جو ہے خندق کے نام سے جو ہے وہ ایک جنگ کا اعلان کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جنگ میں شدت آئے گی تو پھر افغان گورنمنٹ کے پاس بہت ایسی پاور بھی ہیں, پالیسیز بھی ہیں کہ وہ ان جگہوں کو پکڑے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ سیویلین کی بات ہے کہ سیویلین ان سے سفر نہ ہو. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو بدخشان میں ایک ضلع کو پکڑا ہے, وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ افغان گورنمنٹ فورسز جو ہیں پیچھے ہو کے سیویلین کو بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہی بات قندوز میں ریپیٹ ہوئی تھی, یہی چیز جو ہے ننگرہار میں ریپیٹ ہوئی تھی کہ افغان طالبان جو طالبان آ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے جگہوں پہ, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر افغان فورسز وہاں پہ بمباری کر لیتے ہیں تو وہاں پہ سیویلین سفر ہو جاتے ہیں. لیکن طالبان یہ نہیں سوچتے کہ یہ سیویلین جو ہے جنگ میں کیوں سفر ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گی بالکل یہ فگرز بھی جو ہے آپ کے 69 جگہوں پر جو ہے قبضہ ہوگا, بالکل ہوگا, جہاں پہ لڑائی ہیں بالکل لڑائی بھی ہیں. لیکن افغان گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جھگڑا نہ ہو, لوگ بچے رہیں, طالبان کو آمادہ کر لے پیس پروسیس پہ. اگر پھر بھی یہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ جنگ ہوگا, جھگڑا ہوگا اور دونوں اطراف جو ہے لڑائی جاری رہیں گے اور نقصان جو ہے افغانستان کے لوگوں کو ہوگا.
اچھا, اسی سلسلے میں ڈاکٹر طیب محمود سے اس موضوع کے اوپر آخری سوال ہے, جس کے بعد یہ سیگمنٹ ختم ہوگا. ڈاکٹر طیب محمود, آپ فرمائیے گا کہ امریکی اعلیٰ فوجی اہلکار بار بار یہ تسلیم بھی کرتے آئے ہیں کہ تقریباً 17 سال سے جاری یہ پرانا تنازعہ اب تعطل کا شکار ہوا ہوا ہے, حالانکہ اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پچھلے گزشتہ اگست میں نئی حکمت عملی کے اعلان کے تحت کچھ کامیابیاں ضرور ہوئی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 17 سال پرانے اس تنازعے کا مصالحتی حل کا واقعتاً کوئی مثبت حل نکل سکتا ہے, حالانکہ بہت ساری چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ ابھی ملیشیا میں علماء کانفرنس, انڈونیشیا میں وہ کانفرنس ہے, علماء کانفرنس ہے, اس کے علاوہ چین کے ساتھ مل کر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاملے کو بہتر کیا جا سکے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی واقعی مثبت حل نکلے گا, کوئی مصالحت ہو سکے گی؟
دیکھیے, کسی بھی کانفلکٹ میں یہ تو امید بھی رکھنی چاہیے, اور دنیا میں جو بھی کانفلکٹ کبھی بھی تاریخ میں ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی تو ان کا کوئی حل نکلتا ہی ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے ایک تو افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اور افغانستان کے باہر اتنے زیادہ فریق اس کانفلکٹ میں اب شامل ہیں کہ کسی ایک کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بات کو آگے لے جائے یا پیچھے لے جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے, جو آج ہی نہیں بہت سالوں سے اسی بات کی ضرورت ہے, کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, وہ ایک جگہ پہ بیٹھے. وہ ایک دن میں تو اگریمنٹ نہیں ہوگا, ایک ہفتے اور ایک مہینے میں بھی نہ ہو شاید, لیکن جب تک ایک جگہ کو نہیں بیٹھتے تب تک وہ بات کا آگے چلنا بہت مشکل ہے. کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اندرونی ایلیمنٹس کے درمیان بھی اور باہر کی طاقتوں کے درمیان بھی. کوئی کسی دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا کہ وہ افغانستان میں کیا انٹرسٹ, کیا پالیسی کیا دور رس انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے. اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایک جگہ بیٹھا جائے. دیکھیے ویت نام جیسا مسئلہ بھی آخر میں حل ہوا, ساؤتھ افریقہ جیسا مسئلہ بھی آخر میں حل ہوا, لیکن ان دو کیسز میں بھی اور ایسے دوسرے کیسز میں بھی تمام فریقین کو ایک میز پر بیٹھنا پڑا بہت صبر سے, وقت لگتا ہے. لیکن جب تک ٹرانسپیرنسی نہ ہو کہ بھائی کیا ایگزٹ پالیسی ہے, کیا اس وقت تو کسی فریق کا یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے, پاکستان کی کیا پالیسی ہے یہ کسی کو پتا نہیں, امریکہ کی کیا پالیسی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. ایک دن کوئی اور بات ہوتی ہے, دوسرے دن کوئی اور عمل ہوتا ہے. تو جب تک یہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو اور یہ پھر یونائٹیڈ نیشن یا اس طرح کی کوئی بین الاقوامی چھتری کے نیچے ہی کرنی پڑے گی, اور جب تک یہ پولیٹیکل ول نہ ہو اس طرف بڑھنے کی پیش رفت مشکل ہے. یہ کہنا بھی کہنا پڑے گا کہ اس وقت تو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو, وہ کیونکہ یہ لو برنر کے اوپر مسئلہ رہے تو انہیں بہانہ رہتا ہے وہاں پہ اپنی پریزنس رکھنے کا, اپنی فوجیں رکھنے کا, اپنا ایک فوکس رکھنے کا. جب دل آیا آنچ کو اونچا کر دیا, جب دل آیا آنچ کو نیچا کر دیا.
تو معاملہ پیچیدہ ہے. جی معاملہ پیچیدہ ہے, صورتحال پیچیدہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب تک مختلف فریق جو افغانستان کے اندر اور افغانستان کے باہر موجود ہیں, جب تک ان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا اور وہ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, مثبت نتائج کا سامنے آنا ذرا مشکل ہے. لیکن تمام کے تمام جہاں مسائل ہوتے ہیں وہ حل بھی ہوتے ہیں کسی ایک وقت میں جا کر. بہت بہت شکریہ انیس صاحب, آپ سے میری پھر بات ہوگی. اور ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ ہیں, سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں. اب امریکہ سے ہمیں اور جوائن کریں گے عارف انصار صاحب اور ڈاکٹر عاصم یوسف سعید جو کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ہم پاکستان میں جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کا ایک ریویو کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں, کوہاٹ سے ملک نائب خان صاحب نے ہمیں فون کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ ٹیلی فون لائن چھوڑ گئے, یا ان کی ٹیلی فون لائن سلسلہ ہم سے منقطع ہو گیا. اورکزئی سے میر بخ خان صاحب, السلام علیکم خان صاحب. جی جی بھائی. جی وعلیکم السلام.
بتائیں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ مذاکرات ہو جائے گا, یہ امن آ جائے گا, یہ جب تک انڈیا دیتا ہے یہ امن نہیں آئے گا.
بہت شکریہ. میاں محمد اکرم اٹک سے, السلام علیکم اکرم صاحب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ 17 سال سے امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے افغانستان پہ, وہ فوج گھسی ہے نیٹو کی اور امریکن کی اپنی بھی, اور وہ کہتے ہیں امن امن. بھائی امن جگہ کرے جگہ, تو امریکہ نے تمام مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا. آپ لوگ ایک پروگرام کر کے امریکہ کو یہ نہیں کہتے کہ خدا رب اس کو نکل جائے, اس کو افغانستان سے کیا خطرہ امریکہ یہاں سے.
بہت شکریہ میاں صاحب, میری بات سنیں گے. ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں کبھی ایک سائڈ کی تو بات ہی نہیں کرتے. یہ ابھی جو ساری بحث کی جا رہی تھی اس میں امریکہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, افغانستان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور ان کے ساتھ سارے ارد گرد جو اس مسئلے کے اندر شامل لوگ ہیں فریق ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. ہم یک طرفہ بات بالکل نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کا. تو آئیے پروگرام کی اگلی ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا موضوع ہے کہ فوج کے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ شدت پسند افراد فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور درس گاہوں پر حملوں میں ملوث تھے, اور ان دہشت گردوں نے 60 افراد کو قتل کیا جن میں 36 عام شہری اور 24 کا تعلق فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تھا. ان دہشت گردوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے گئے جہاں سے انہیں سزائے موت سنائی گئی. دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا, جس کے بعد آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں میں غیر فوجی افراد کے مقدمات چلانے کی منظوری دی گئی تھی, اور گزشتہ سال اس مدت میں مزید اضافہ کیا گیا. ڈاکٹر محمود, انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں فوجی عدالتوں کے قیام کے آغاز سے ہی یہ کہہ کر مخالفت کرتی آئی ہیں کہ ان عدالتوں کی کارروائی ان کے بقول شفاف نہیں. آپ قانون کے ماہر ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں انسانی حقوق کے علم بردار اداروں کے یہ تحفظات کس حد تک درست قرار دیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ صرف انسانی حقوق کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ویو کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک آئین ہے اور اس آئین کا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے اندر فوجی عدالتوں کی اس قسم کی کاروائی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں پارلیمنٹ نے وقتی طور پہ اس بات کی منظوری دی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بذات خود ایک بہت افسوسناک اقدام تھا کہ جب آپ یہ سگنل دیتے ہیں, یہ جو مسئلے ہیں یہ بالکل ریئل ہیں اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کو صحیح سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر ہم جو نارمل پروسیس ہیں ان کی راہ نہیں اپنائے رکھیں گے اور اس طرح کے ٹیمپرری جو ہے طریقے اختیار کریں گے فوجی عدالتوں کے, تو وہ کوئی کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. وہ بلکہ جو آپ کے سویلین جو باقاعدہ عدالتی نظام ہیں ان کے اوپر اور حرف آ جاتا ہے کجا اس کے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ جو آپ نے اٹھایا کہ کس بات کو دہشت گرد واقعہ قرار دیا جاتا ہے اور کس چیز کو دہشت گرد واقعہ نہیں قرار دیا جاتا. کیونکہ دیکھیے تشدد کے واقعات تو پاکستان میں بہت ہو رہے ہیں, قصور سے لے کے بلوچستان تک اور فاٹا سے لے کے پنجاب اور کراچی تک, لیکن یہ پہلے تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ کس چیز کو کیا لیبل دیا جائے اور اس لیبل کے تحت اس کا رخ یا سویلین عدالتوں کی طرف یا فوجی عدالت کی طرف جائے گا. تو یہ دیکھیے اس طرح ملک میں دو پیرلل سسٹم نہیں چل سکتے. وہ ایک شارٹ رن میں تو ہم تالی بجا لیتے ہیں لیکن اس کا جو ملک کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ کوئی خوشائن نہیں ہے. جو اور اس طرح ایک طرح تو یہ سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دہشت گردی کی فضا کہیں گے کہ آخر وہ اپنے کاروائیوں کی وجہ سے جو نارمل آئینی سسٹمز ہیں ان میں ان کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدشات ہیں ٹرانسپیرنسی وغیرہ کے یہ بالکل بجا ہیں, لیکن زیادہ اہم خدشہ ہی نہیں بلکہ آیاں ہے اس کا نقصان کہ جو آئینی عملداری ہے جو نارمل قانون کا چلنا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور امید ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گی, اگرچہ وہاں کس طرح پارلیمنٹس بن رہی ہیں اور نہیں بن رہی ہیں یہ تو ایک الگ سوال ہے. تو میں تو قطعاً اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی چیز کا علاج, جو خاص طور پہ جو پاکستان میں اس وقت اتنا بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے دہشت گردی کا کہ اس کو فوجی کو کورٹس کے حوالے کر دیا جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ایک اور بھی مصروفیت ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہم بات کرتے ہیں ابھی زنگین شاہ صاحب سے بھی, مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے. شاہ صاحب, کہا جاتا ہے کہ ملک کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے جیسے کہ فوجی عدالتوں کا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابھی ہم یہ بات
جی بالکل آپ, میں تو ایک دو, اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک دو پوائنٹ آپ کے گزشتہ ساتھی ڈاکٹر صاحب کے بھی کلیئر کرتا جاؤں. انہوں نے کہا کہ کس کون سا واقعہ دہشت گردی کے زمین میں چلا جاتا ہے, کون سا نہیں, اس کے بارے میں بہت ویگ ہیں, کون یہ ڈیسیزن لیتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی تعریف بہت سمپل ہے. سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو لینے کے لیے دہشت گردی کرے یہ ٹیررزم ہے. اس ڈیفینیشن کے نیچے اگر ہم دیکھیں کسی کے جنازے, اس میں جو ابھی 10 شہری جو دس لوگوں کو جو پھانسی کی سزا کی تصدیق ہوئی, ان میں سے ایک نے جنازے کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ پولیٹیشین کا قتل ہوا تھا جنازے میں, اس میں 30 افراد ہلاک ہوئے, تو یہ کلیئر کٹ ٹیررزم ہے. پولیٹیشین کے اوپر حملہ ہوا تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل ویوز کو بدلے اور ان کی اس میں بات کرے. اس کے علاوہ یہ اس سے پہلے 10 افراد کی جو موت کی تصدیق ہوئی تھی گزشتہ مہینے, اس میں صابری قوال کی قتل کا کیس تھا جس میں, اب یہ اس کو دہشت گردی کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے, یہ پھر اوپن ڈسکشن. ابھی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, اس میں دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم بہت کمزور ہے, نہ ججوں کی زندگی کی ضمانت ہے, نہ ان شہادتین جو شہادت دینے والے تھے وٹنسز ان کی کوئی زندگی کی ضمانت ہے. پاکستان میں کوئی ونڈو وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے. امریکہ میں یا برطانیہ میں جب کوئی ایک شخص آ کے گواہی دیتا ہے اس کو پھر مکمل ایک نئی شخصیت دے کے اس کا نام بدل کے اس کے نئے کاغذات دے کے اس کو ملک میں ایک طرف غائب کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آ کر اس کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچا سکے. پاکستان میں اگر آپ نے دیکھو ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا, اسلام آباد کے کورٹس میں آ کر ججوں کو نشانہ بنایا گیا تھا دارالخلافے کے اندر. تو اس قسم کے حالات میں جج بھی بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, شہادتیں دینے والے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, استغاثے والے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو ان حالات میں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان آرمی کے ذمہ یہ کام لگائے, جس میں بالکل مانتا ہوں کہ بجائے پاکستان آرمی کے ذمہ کام لگانا ایک وقتی کاروائی ہونی چاہیے تھی اور پاکستان کے اندر موجود جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. دوسری بات اس میں آرمی کے ذمہ یہ کام لگانے کی یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ملک جن دہشت گردوں کے خلاف جو شواہد ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی حالات میں اکٹھے کیے جاتے ہیں, ایسے لوگوں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں جو کہ اس وقت دہشت گردوں کی صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ اطلاعات دیتے ہیں, وہاں سے وہ لوگوں کو کے خلاف شہادتیں کرتے ہیں. اس قسم کی شواہدتوں کو آپ عام عدالت میں نہیں لا سکتے اور یہ صرف پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے. گوانٹانامو بے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف فرد جرم کیا ہے,
جی
وہ بھی بہت ان سے خفیہ رکھا گیا ہے. ملک میں ساری دنیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو ایک خاص قسم کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے خلاف فرد جرم کیا ہے, کیونکہ اگر ان کو بتائیں کہ آپ نے فلاں جگہ میں جو قتل کیا تھا اس کی وجہ ہم آپ کے اوپر فرد جرم اختیار کریں تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ اس قتل کی پلاننگ میں کون کون ملوث تھا اور ان چار پانچ چھ لوگوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو معلومات تھی اور ان میں سے پھر ہی کوئی ایک حکومت کا بندہ ہے,
جس
کی ان کے خلاف آپ فرد جرم بھی نہیں عائد کر سکتے. تو ان دو وجوہات کی وجہ سے, ایک تو پاکستان میں جوڈیشری کی کمزوری کی وجہ سے اور دوسری ان کیسز کی نوعیت مختلف ہونے کی وجہ سے اور ان کے شواہد اکٹھے کرنے کی جو نوعیت ہے پروسیس ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے آرمی کو یہ ذمہ لگایا گیا ہے. ہاں اگر پاکستان کی اپنی جوڈیشل سسٹم بہتر ہو جائے وہ تو بہت بہتر ہوگا, مگر انفارچونیٹلی جو ٹیررزم کے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک آرمی کے ذمہ لگائے جاتے رہیں گے کیونکہ ان کی نوعیت نہایت مختلف ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم یہ بتائیں کہ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ جہاں عارف انصار صاحب ہیں امریکہ سے واشنگٹن سے اور ڈاکٹر آصف یوسف زئی ہیں, ان سے بھی ان کے کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے, ہماری بین الاقوامی خبروں کی باری آ جائے گی جس میں ہم امریکہ اور شمالی کوریا کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں ایک موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بہت حساس موضوع ہے دنیا بھر میں, اس کے مضمرات کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے وہ جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ دو کالرز بھی ہیں لیکن پہلے ہم کوئک کامنٹ کرتے ہیں فوجی عدالتوں کی کارروائی کے بارے میں اور فوجی عدالتوں کی جو کارروائی ہے اس پر ریویو جو ہم کر رہے ہیں. عارف انصار صاحب, آپ کو اور ڈاکٹر آصف یوسف زئی کو پروگرام میں خوش آمدید میں کہتی ہوں. عارف صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ حکومت, آپ نے دونوں کے نقطہ کے سنا, ڈاکٹر طیب محمود فوجی عدالتوں کے جو کا قیام ہے اس سے متفق نہیں, جبکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مخصوص حالات کے تحت ان کا قیام ضروری ہے. حکومت اور فوج دونوں ہی یہ کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران ملزموں کو وکیلوں کی خدمات بھی دی جاتی ہیں, انہیں اپنی صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے, جبکہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف وہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں. کیا اس ساری صورتحال کے بعد کوئی تحفظات جو ہیں ان کا ازالہ نہیں ہو جانا چاہیے؟
جی بہجت, اس کا میرا خیال ہے کہ جو پہلے آپ کے گیسٹ تھے انہوں نے اچھے دونوں نے میرا خیال واضح کر دیے جو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ جو کنسرنس پیدا ہوتے ہیں جب پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے اس پروسیس کی اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ بعض ملکوں میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل اینیمیز کو بھی اس ان لاس کو اپلائی کر کے ان کے خلاف بعض دفعہ کارروائی کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس وقت پریسیڈنس ہے, سیکیورٹی سچویشن جو تخریب کاری سے ریلیٹڈ دنیا میں ہے تو یہ ہر جگہ ہی اپلائی ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ انمول چیز تو نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ پولیٹیسائزیشن والا جو اسپیکٹ ہے وہ بعض دفعہ آڑے آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جو کمزوری ہے جوڈیشل کی, جو سنگین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بعض وقت جو بڑے بڑے اور لوگ اور قسم کے کیسز میں انوالوڈ ہیں, فرض کریں کرپشن اور اس طرح, وہ ان پہ کوئی ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا یا بہت مشکل ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں بڑی تیزی ہوتی ہے, تو یہ عوام کو جو تاثر ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایون ہینڈلی یہ چیز کی جا رہی ہے یا نہیں, یا ایک خاص طریقے سے اپنایا جا رہا ہے اس کو, تو خاص طور پہ جو پولیٹیسائزیشن والا ایسپیکٹ ہے, لیکن اس کی نیڈ تو بہرحال ہے اپنی جگہ جو اس وقت گلوبل سچویشن ہے, اور جگہوں پہ بھی یہ اپلائی کیے جا رہے ہیں اس طرح کے لاس.
عاصم یوسف سعید صاحب سے بھی اسی بارے میں رائے لیتے ہیں, پھر اپنے کالر سے بات کریں گے اور پھر ہم پروگرام میں بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر یوسف سے یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ایک کڑا پیغام بھی جاتا ہے, عوام کو بھی ایک مثبت پیغام پہنچتا ہے. آپ فوجی عدالتوں کا کردار کس حد تک اہم دیکھتے ہیں؟
کردار تو اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر اس میں دہشت گردوں کو ٹرائی کیا جائے, ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں بہت سارے ایسے ٹرائیز ہوئے ہیں جن کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے گوانٹانامو بے کا ایگزامپل دیا جاتا ہے, تو وہ تو امریکہ نے ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری سچویشن کے بعد کیا تھا, اور انہوں نے ملٹری کورٹس بنائے تھے اور جس میں اس کو ٹرائی کیا گیا تھا. پاکستان میں یہ جو ایکسٹراڈنری سچویشن اس لحاظ سے بنائی گئی تھی کہ یہ جو کورٹس ہیں یہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد بنائے گئے تھے, لیکن پاکستان میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ سیویلین رولرز کے وقت میں بھی تھی اور ملٹری رولرز کے وقت میں بھی تھی, خاص کر جنرل ضیاء کے دور میں بہت سارے جو کام تھے وہ ملٹری کورٹ سے ہی ہوتے تھے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایک سیکریسی کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کی ابھی تک جو ہے اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کنویکشن ریٹ ہے وہ 95% ہے. 95% جو کیسز ہیں اس میں جس میں ایکیوز تھا, جس پہ الزام تھا, اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی. اس میں ایک بات عام لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جلدی سے اس کو نمٹائیں کیونکہ ہم نے سزا بھی سنوائی ہے. تو اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے ان کورٹس میں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ پہ جو الزام ہے وہ آپ جس طرح باقی جو عدالتوں کا سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں تب تک جب تک آپ پہ کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے. ان کورٹس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑتی ہے اس میں. تو ایک جو سیکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بہت جلدی سے اپنے جو
صورت سے کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو
وہ کر دیتے ہیں.
جی اس کے لیے ہم نے وہ بتایا باہر طور پہ ایک چار لوگوں کا ہمارے پاس مختلف جو ہیں ان کے نقطہ نظر ہمارے سامنے آیا اس سلسلے میں. دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم لیاقت صاحب.
وعلیکم السلام. فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے اور جنگ زدہ علاقہ ہے. یہاں اسٹیٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نان اسٹیک ایکٹرز ان کو استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ کلبھوشن ٹائپ لوگوں نے یہاں کے ہی بلوچستان کے اندر, یہاں ہی کراچی کے اندر مہاجر قانون قومی موومنٹ مسلک کی بنیاد پر, فرقاواریت کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر.
جی لیاقت صاحب تھوڑا سا مختصر پلیز.
جو فوجی عدالتیں بنی ہیں یہ 7 لوگوں کی مرضی سے بنی ہیں اور یہ وقت کا عین تقاضا ہے, اور اس میں کسی قسم کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. اگر این جی اوز کو اعتراض ہے تو وہ روہنگیا جائیں, وہ فلسطین میں دیکھے, وہ کشمیر میں دیکھے.
بہت شکریہ.
بنیادی حقوق کی کسی خلاف ورزی,
بہت شکریہ لیاقت صاحب. ملک نذیر ہیں سرگودا سے, السلام علیکم ملک صاحب. اچھا ملک صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی ان کی جگہ پر کون ہے؟ ایبٹ آباد سے خواجہ محمد. جی خواجہ صاحب آپ.
جی
آ رہی ہے, بالکل جلدی سے بات کر لیجئے, ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا.
ہاں جی, یہ جو دانتوں کے بارے میں آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو ملک میں فوجی عدالتیں ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. فوجی عدالت
بہت شکریہ خواجہ صاحب. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ. محمد شفیع چترال سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم شفیع صاحب.
السلام علیکم جی بیجت بہن, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں آپ کے جو مہمان ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا جی آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہوتا سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا آئین کو قلدم قرار دیتا. لیکن سوال یہاں پہ مہمانوں سے یہ کروں گا کہ جو فوجی ہمارے ملٹری کورٹس ہیں وہ جو ججز ہیں ان کو قانون پہ کتنا عبور حاصل ہے, یہ ذرا پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ,
بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 PM
صرف آج نیوز پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8-9 0800-777-8-9.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. آئیے اب چلتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کا وقت اور مقام طے ہو چکا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس تاریخی سربراہ اجلاس سے متعلق تفصیلات کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا. عارف انصار صاحب, جزیرہ نما کوریا پر تیزی سے بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان دوریاں ختم ہونے کے تناظر میں امریکہ شمالی کوریا سربراہ اجلاس سے جڑی توقعات اور امکانات کس حد تک مثبت ہو سکتے ہیں؟
بہجت, اس کو میرا خیال ہے تاریخی پس منظر میں دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں بھی ایسی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور کیا یہ واقعی ایک یونیک ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے میں جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. کیونکہ جو نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں ان کے والد صاحب بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتے تھے کہ جب بہت پریشر ان پہ آ جائے اور راستے بند ہونے لگیں تو وہ راضی نامے کر لیتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو مراحت مل جاتی تھی اور راستہ کھل جاتا تھا. لیکن ان کا جوہری پروگرام وہ کس حد تک بند ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, وہ ہم اوور ٹائم دیکھتے تھے کہ وہ اپنے عوامل اور اپنے گولز پر کارآمد رہتے تھے. تو اس میں یہ والا ایک کانٹیکس ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقتی طور پہ تو ظاہری بات ہے پازیٹیو ہے, کیونکہ یوز آف فورس یا ملٹری ایکشن جو تھا اس سے تو ظاہری بات ہے کوئی کہتے ہیں پیچیدگیاں بڑھنے کا چانس بہت زیادہ تھا. تو اس کانٹیکس میں, اس پس منظر میں تو یہ واقعی ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور جو شمالی کوریا کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ تیار ہیں اس چیز کو کہ اپنے جوہری پروگرام کو روک دیں اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں اور جنوبی کوریا کے ساتھ بھی معاملات کو آگے بڑھائیں. اور جو ایک جنگی صورتحال جو ایک قائم ہے خطے میں, خاص طور پہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان, اس کو بھی ختم کر دیا جائے. تو ظاہری بات ہے کہ اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
ڈاکٹر عاصم, یہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سارا اف اور دین پروپوزیشن ہے جیسے کہ عارف انصار صاحب نے بھی کہا, تاریخی پس منظر کو ہم پیش نظر رکھیں, تو فوری طور پر ان سے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ کیونکہ اس وقت تک تو یہ ہے کہ جب سے اس بات کا آغاز ہوا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات ہوں گے, انہوں نے اپنے جوہری تجربات کو تو بند کر رکھا ہے, لیکن فوری طور پر کیا نتائج سامنے آنے کی توقع ہے مثبت طور پر, کس نوعیت کے؟
مثبت طور پر جو توقع کی جا رہی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈی اسکلیشن ہو جائے گی, جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ بات گئی تھی اور نیوکلیئر اٹیکس کی بات ہو رہی تھی. ابھی بھی ایک سیکشن کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہو جائیں تو پھر نارتھ کوریا پہ اٹیک کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ توقعات ان مذاکرات سے وابستہ کیے جا رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے یہ وائٹ ہاؤس ہے یہ ڈیلز کرنے کی بات کرتے ہیں اور ڈیلز ان کو بہت پسند ہے, تو اس وجہ سے یہ اس کو بھی ایک تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. یہ اتنی پیش رفت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ اس یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مذاکرات اچھے نہ ہو تو میں اس سے اٹھ جاؤں گا اور میں آئی ول لیو دا پلیس. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے اس کے اوپر کہ کس طرح سے یہ مذاکرات ہیں, کیا ایجنڈا ہے اس کا. ایک تو جو اچھی بات ہے وہ ہے ڈی نیوکلیرائزیشن ہے, جو کہ سب سے ضروری ہے اس وقت کورین پیننسولا پہ. لیکن جس طرح سے عارف انصار صاحب نے بتایا کہ یہ فلم جو ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اور اس طرح کے جو حالات تھے وہ پہلے بھی آ گئے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں اس کو, اور بات جو ہے وہ پھر وہی تک پہنچ جاتی ہے, اور جو کوریا کے جو لیڈرز ہیں وہ پھر سے ٹیسٹ میزائلز پھینکنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے ڈی نیوکلیرائزیشن کی. اگر ہم ڈی نیوکلیرائزیشن دیکھیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ امریکہ کے 32,000 فوجی اس وقت موجود ہیں, اس میں تھوڑی سی کمی کی جا سکتی ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ میں کچھ پیسے بچانا چاہتا ہوں, اور میں جو امریکی وہاں پہ ہیں ان کو میں واپس بلاؤں گا, جس سے اگرچہ ساؤتھ کوریا اس وقت وہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے, کیونکہ ان کی ڈیپینڈنس ہے بہت زیادہ, اور جاپان کی بھی بہت ڈیپینڈنس ہے ان 32,000 فوجیوں کی. تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے, لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے کچھ اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے.
اچھا عارف صاحب, صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان انتہائی تلخ مکالموں کا تبادلہ ہوا تھا, کیا بات چیت میں اس سے تلخی کا ماحول پھر سے واپس آ سکتا ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ جب بھی یہ ملاقات اس طرح کی ہائی لیول ہوتی ہے اس سے فائدہ ہی شاید زیادہ ہوتا ہے نقصان کے برعکس. ایک تو یہ کہ وہ فیس ٹو فیس جب بات ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور نارتھ کوریا کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کی ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ بات کریں, کریڈیبلٹی حاصل کریں, کیونکہ وہ اتنے آئسولیٹڈ ہیں دنیا میں, چین کے علاوہ ان کے دوسرے ممالک سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو جو یہ ون ٹو ون ہوگی تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کم از کم اس پہ آگے بڑھے گی بات. اور اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ صاحب نے بھی بیچ میں ایسے بیان بھی دیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کم جون اونگ جو ہیں وہ بہت سمارٹ ہیں, اور میرا خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی سمارٹ کوکی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بریک تھرو ہے وہ زیادہ ہو جائے جب وہ ایک دوسرے سے ملیں.
اچھا ڈاکٹر آشیم یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں, یہ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. اور ڈاکٹر صاحب, شمالی کوریا نے ہفتے کے روز اپنے معیاری وقت کو جنوبی کوریا سے ہم آہنگ کر لیا, جس کا فیصلہ گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان ہونے والی تاریخی ملاقات میں کیا گیا تھا. تو یہ پہلے تو ایک ہی ٹائم زون میں ہوتے تھے, لیکن 2015 میں شمالی کوریا نے پیونگ یانگ ٹائم کے نام سے اپنی الگ ٹائم زون بنا لی تھی, اور جنوبی کوریا اور جاپان سے 33 منٹ پیچھے کر دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس میں جو اقدامات اٹھانے کا بات کی گئی ہے یہ پہلا عملی قدم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جزیرہ نما کوریا پر اگر کشیدگی ختم ہو گئی ہے, خاص طور پر دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان, اب امریکہ کا میں تذکرہ نہیں کر رہی, تو دونوں ملکوں میں جو بڑھ جانے والے خاندان ہیں ان کے لیے بھی صورت بہتر ہو جائے گی؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بہت ضروری ہے اصل میں, کیونکہ ایک ہی لوگ ہیں. جس طرح سے پاکستان اور افغانستان بھارت کی سچویشن ہے, ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے وہ کوریا کی ہے. یہ تو ایک ہی لوگ ہیں, وہاں پہ ایک آرٹیفیشل بارڈر کو ڈرا کیا گیا تھا جس کو ڈی ایم زی کہتے ہیں, اور یہ جو کورین وار تھا 1950-53 اس کے بعد سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور دونوں جو ایک ہی لوگ ہیں ان کو جدا کیا گیا ہے. تو یہ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی نسل سے ہیں, وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں, ان کا کلچر ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے, لیکن پالیٹکس کی وجہ سے اور ملٹری آپس کی وجہ سے یہ ڈویژن آ گیا ہے. تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی میرے خیال میں. وہ اس کے لیے بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ غبارے اڑاتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, تو اس سے تناؤ میں بہت کمی آئے گی, کیونکہ یہ ایک فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے, پیپل ٹو پیپل بات ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ٹینشن میں بہت زیادہ کمی آتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ضروری آؤٹ کم ہوگا اگر اس طرح سے ہوا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. آئیے پروگرام کی آخری ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. فرزانہ یعقوب پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گی, لندن سے منظر وسیم ہوں گے, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب. پاکستان میں حال ہی میں ایک بڑی مثبت پیش رفت دیکھی جا رہی ہے اور وہ ہے معاشرے میں ان مسائل اور امور پر بات کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا جن کو ایک زمانے میں ٹیبو یا پھر ممنوع موضوعات کے زمرے میں لایا جاتا تھا. ان میں زیادتی اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات بھی شامل رہے. ننی زینب کے ساتھ زیادتی اور قتل کے بعد جیسے معاشرہ ایک دم جاگ گیا اور اس سلسلے میں کارروائیوں کا آغاز کیا گیا. ابھی حال ہی میں پاکستان کی ایک معروف گلوکارہ کی طرف سے اپنے ساتھی گلوکار پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد یہ مسئلہ بھی ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا. اس موضوع پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے, لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جائزہ ضرور لیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ جیسے معاشروں میں اس مسئلے کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے جو می ٹو کے نام سے کی مہم کے تحت پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے فرزانہ یعقوب, جو آزاد جموں کشمیر میں سماجی بہبود اور خواتین کی ترقی کے لیے وزیر بھی رہ چکی ہیں اور 2017 میں ورلڈ اکنامک فورم میں ینگ گلوبل لیڈر بھی تھیں. خواتین اور انسانی حقوق ان کا خصوصی شعبہ ہے جس کے لیے وہ کام کرتی آئی ہیں. فرزانہ, ویلکم ٹو مائی پروگرام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کا موضوع جو آج کل زیر بحث ہے ایک مشکل موضوع ہے, خاص طور پر جب اس کو ثابت کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا معیار وضع کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کی نشاندہی آسانی سے کی جا سکے؟ فرزانہ صاحبہ,
بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ اس میں جو ہے کوئی فزیکل فینومینا انوالو ہو, کبھی کبھار اس میں سائیکولوجیکل بھی پرابلمز ہوتی ہیں. ان دا سینس کہ اگر آپ کو جو ہے غیر مناسب قسم کے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ فزیکل تو نہیں ریئل میں ہوتی لیکن وہ آپ کی اپنی پرائیویٹ اسپیس جو ہے اس کو انویڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو اگر کوئی بھی ایسا ایکشن جو کہ کسی خاتون یا مرد کی اپنی ان کی جو ایک پرائیویٹ سپیس ہے ان کی اجازت کے بغیر اگر اس میں داخل ہوا جاتا ہے تو وہ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ جی یہ سیکشوال ہراسمنٹ ہے.
اچھا, اب مجھے بالکل معاف کیجیے گا, ہمارا پچھلے پروگرام میں زیادہ وہ ہو گیا, بس ہمارے پاس آخری 3 منٹ باقی ہیں. منظر آپ جلدی سے بچائیے گا کہ یورپ میں عرصہ دراز سے آپ موجود ہیں کیونکہ ہراساں کرنے کا یہ مسئلہ عالمگیر ہے, یورپ میں اس نوعیت کے واقعات سے کیسے نمٹا جاتا ہے اور کیا کوئی واضح طریقے کار ہے؟
جی, یہاں یورپ کے اندر اس طرح کیا کہ جس طرح سٹیزن ایڈوائز ایک بیورو ہے وہاں پر, کہ انہوں نے سسٹم ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس میں کلیئرلی بتایا کہ کیا چیز جو ہے وہ ہیراسمنٹ کے اندر آتی ہے. جس طرح فرزانہ یعقوب نے بتایا تقریباً وہی ان کے پیرامیٹرز ہیں کہ اگر سیکچوئل ہراسمنٹ جو انوانٹیڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جس میں کہ بندے کا کنسنٹ شامل نہ ہو.
اچھا,
اور اس کے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے پھر وہ ایک مسئلہ بنتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اب یورپ کے اندر ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی پہلے تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر رپورٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اب وہ ایسا ہے کہ اگر اب بعد میں بھی رپورٹ کیا جائے تو اس کے سرکمسٹانسز کے اوپر وہ چیک کر کے, اور اگر اس طرح کی کوئی اور ایویڈنس مل جائے ایک سے زیادہ تو پھر اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے.
عارف صاحب, یہ ہیش ٹیگ کے ساتھ جو می ٹو ہے شروع ہونے والی اس تحریک نے اس موضوع کو ہر خاص عام کے سامنے لا کھڑا کیا. آپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کا کوئی عملی اور آسان حل موجود ہے؟ عارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ عارف انصار صاحب نہیں ہے؟
آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی, ہاں جی آ رہی ہے بالکل.
اچھا, میرا خیال ہے اس میں پہلا تو یہ کہ اس کی اویئرنیس ہو, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, جس طرح آپ نے کہا بھی ذکر بھی کیا. بعض ممالک میں تو یہ لاز موجود تھے, امریکہ میں بھی ایک موجود ہیں لاز, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کس لیول پہ یہ واقعات ہو رہے تھے اور چل رہے تھے معاملات جو کہ اب سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس بڑھائی جائے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ بھئی یہ اس کی روک تھام کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ والے ایلیمنٹس بھی لانے ہوں گے کہ جو کہ انٹرٹینمنٹ میں موویز میں بعض دفعہ اس کا رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کو ایک قسم کا پروموٹ تو نہیں لیکن اس کو کمرشلائز کیا جاتا ہے, تو وہ بھی میرا خیال ہے. خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی یہ واقعات جو اب ابھر کے آ رہے ہیں اور اس میں موویز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک رول ہے کہ کیا ہم اس میں پروموٹ تو نہیں کر رہے اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ان چیزوں کو جس کی وجہ سے اس چیز کو رجحان ملتا ہے یا ان میں اضافہ ہوتا ہے.
اچھا فرزانہ, بالکل کوئک کامنٹ, ایک منٹ ہے ہمارے پاس, کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جہاں پہ ایک نسبتاً قدامت پسند معاشرہ ہے وہاں پہ می ٹو جیسی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟
بہت مشکل ہے, اور جو لوگ جو ہیں, جو خواتین اس میں آگے آ رہی ہیں, وہ ان کی ہمت کو داد دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کو ان معاملات پر بات کرنے کے لیے بھی ایک بہت لمبا عرصہ چاہیے. اس کے لیے جو ایک تعلیم کا ایک جو لیول چاہیے, جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول چاہیے, وہ فی الحال نہیں ہے. تو ان سب خواتین کی بہت بڑی ہمت ہے, اور امید یہی ہے کہ ان کو کسی قسم کے اور طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے, کیونکہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے
کافی مسائل ہو جاتے ہیں,
ہراساں کرنا بہت آسان ہو.
اس پر ہم تفصیلی بات ضرور کریں گے, میرا وعدہ اپنے سننے والوں سے. اب پروگرام جہاں رنگ سے میزبان بہجت کو, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر کارنیلیس ٹینر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ایران کے ساتھ امریکہ اور یورپ کا جوہری معاہدہ اس وقت امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران میں نئی تعزیرات لگانے کے لیے اپنے اتحادیوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی. ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے دو ماہرین ڈاکٹر مقتدر خان اور کامران بخاری سے سلسلے میں گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر معاہدے میں ترمیم یا اصلاح نہ کی گئی تو امریکہ اس سے الگ ہو جائے گا. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے لیے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا تھا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ 12 مئی کے بعد کیا جائے گا. 12 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں ڈیلاویر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں.
دیکھیے 12 مئی کو سب سے دا ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ پریسیڈنٹ ٹرمپ ایران کو ڈی سرٹیفائیو کر دیں گے, لیکن اس سے پہلے سی آئی اے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹس آئیں گی وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ایران از فلفلنگ ابلیگیشنز. تو اس کے بعد اب بال کانگریس کے کورٹ میں آ جاتا ہے کہ کانگریس کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ سینکشنز پھر سے لازم کریں ایران کے اوپر یا نہ کریں. تو اس کے لیے تقریباً 2 مہینے کا وقت ہے کانگریس کے پاس. تو اگر کانگریس ایکٹ نہیں کرتی اور نئے سیریز سینکشنز اگر وہ ایران پہ نہیں لاگو کرتی تو ایک قسم سے یہ ڈیل بغیر ٹرمپ کے سرٹیفیکیشن کے وہ بچ جائے گا, اور پھر 3 مہینے کے بعد پھر صورتحال ویسی ہی ہو جائے گی. لیکن اگر کانگریس بھی اگر ٹرمپ کی فالو کر کے سینکشن لگاتا ہے تو اس صورتحال میں یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ اب جے سی پی او اے برقرار نہیں ہے, کیونکہ امریکہ نے اس کو پوری طرح سے وائلیٹ کر دیا ہے.
صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جوہری معاہدہ ایسی وقت کیا گیا جب اس پر عائد تعزیریں مؤثر ہونا شروع ہو رہی تھیں, اور یہی حکمت عملی اب بھی کارگر ہو سکتی ہے. تاہم واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری کہتے ہیں.
بات یہ ہے کہ مزید سینکشن تو اور بھی ڈالے جا سکتے ہیں, لیکن کیا معاہدے کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ یعنی کہ معاہدے کے تحت جو سینکشن ریلیف ملی تھی ایران کو, کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ کرتا ہے تو یورپی ممالک نہیں کر رہے, چین اور روس نہیں کر رہے, تو اس سینکشن کی کیا حقیقت ہوگی؟
ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے اس معاہدے میں شریک یورپی ممالک اور روس اور چین بظاہر امریکہ کے ہم نوا نظر نہیں آتے, اس کی وجہ ان کے مالی مفادات بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر خان کہتے ہیں.
اکنامک اور کیا کہ ڈپلومیٹک پرابلمز پیدا ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر بہت ایران اور جو یورپین ممالک چائنا اور رشیا بھی ہے وہ آلریڈی ایران کی اکانومی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. کئی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو آلریڈی ایران کے ساتھ آئل ایکسپلوریشنز کر رہے ہیں اور ٹریڈ کر رہے ہیں. تو اگر یونائیٹڈ اسٹیٹس یونیلیٹرلی سینکشنز امپوز کرتا ہے تو وہ سینکشنز اب نہ صرف ایران کے اوپر ہوں گے بلکہ ان کمپنیز کے اوپر ہوں گے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں.
بخاری کہتے ہیں کہ علاقے کی دیگر ممالک کی نسبت ایران پر امریکہ کا دباؤ زیادہ ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نیا معاہدہ تشکیل دیا جائے، جبکہ خطے میں ایران کے عمل دخل کے اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں.
اسد حکومت کا جو پلڑا بھاری ہوا ہے، داعش کے خلاف جو جنگ عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، اس میں اس کا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اسرائیل کو بھی جو ہے بہت زیادہ تشویش ہے کہ بھائی ایران کا بڑا بڑھتا ہوا اثر رسوخ اس کے بارڈرز کے اوپر اس کی جو سلامتی کے لیے کس حد تک جو ہے وہ مضر ہے. تو اس میں اس معاہدے کو چینج کرنے کے لیے ایک تو وہ کیمپ ہے جو ٹول چاہتا ہے، دوسرا وہ کیمپ کہتا ہے کہ بھائی یہ 7 سال کے بعد تو جو ہے کچھ پابندیاں ہٹ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پورے معاہدے کو پڑھیں تو بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوں گی.
کسی نئے معاہدے کے لیے حالات بظاہر سازگار نظر نہیں آتے، اور 7 سال بعد کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے.
خطے کے اندر جو بڑھتا ہوا انتشار ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ کچھ پتا نہیں ہے.
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.